الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الحمد لله اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہوں گے, درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور انشاءاللہ حضرت پھر نگران شورا تشریف لائیں گے تو کچھ سوالات بھی پیش کریں گے. درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارا مجھ پہ درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ, رب تعالی کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. یقیناً درود پاک کی بہت زیادہ برکتیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اعمال چھوٹے ہوتے ہیں ظاہری اعتبار سے, لیکن ان پہ ملنے والا اجر و ثواب اور صلہ آخرت بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بڑے اعمال بھی اختیار کریں اور ان اعمال کو جو کرنے کے اعتبار سے تو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اجر کے اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں, اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی میں سے ایک درود پاک ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آج کیسے شروع کریں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. واقعہ کربلا ہونے کے بعد کیا یزیدیوں کے سامنے وہ چیزیں نہیں آئیں جسے انہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ ہم سے بھول ہو گئی ہے؟
ٹھیک ہے,
یہ تھا
جی.
دیکھیے بعض اوقات آپ جب کوئی کام کر جاتے ہیں نا تو آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے کام کے درست یا غلط ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے
جی.
اللہ رب العزت نے انہیں وہ چیزیں بھی دکھائیں
ٹھیک,
جن سے ان کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ
ہم سے غلطی ہو گئی.
اچھا, یہ چیزیں جو دیکھی نا, یہ ایک تو کرامات کی صورت میں دیکھی گئیں
ٹھیک,
اہل بیت پر برکات کی صورت میں دیکھی گئیں. اچھا, آپ یہ سب کچھ ہوا
جی,
لیکن جو زمین اور آسمان کے انداز تھے
ٹھیک,
زمین اور آسمان کے
کائنات میں جو واقع ہوا,
کائنات کے مختلف جگہوں سے کہ بیت المقدس سے جو پتھر اٹھاؤ تو اس کے نیچے سے خون کا نکلنا, انہوں نے خود جس اونٹ کو کاٹا تھا کھانے کے لیے اس اونٹ کے گوشت کا بدمزہ ہو جانا, تو ایک مطلب کتنے آپ چیزوں کو اتفاق کے نام پر لے لو گے آپ. لیکن جب انسان کی آنکھوں پر پٹی بندھ جائے نا تو پھر اس سے اس طرح کی حقیقت پر چیزیں نظر نہیں آتی, اور جو اس کو نوٹس کر رہی ہوتی ہیں چیزیں ان کا وہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کوئی نوٹس دلایا جائے.
گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ آنکھیں ہونے کے باوجود اندھا ہو جاتا
ہے. یہ جو چیز ہے نا, اس کو میں چاہ رہا تھا کہ آج ہم ڈسکس کریں, کیونکہ سامنے جو ان کی جو مقصد تھا ریاست کا, حکومت کا, آسائش کا, یہ اتنا ان کے اوپر غالب آ چکا تھا کہ یہ حقیقت پر مبنی چیزیں نظر نہیں آتی. نہیں, آسمان کا سرخی ہو جانا, آسمان سے خون کا برسنا, جنات کا رونا
جی,
یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہیں. سوانح کربلا پڑھ لیں, اس میں بالخصوص جو نارملی اور بھی ذرائع بن جاتے ہیں لیکن بالخصوص یہاں دو کتابیں ہیں, سوانح کربلا اور آئینہ قیامت
جی.
سوانح کربلا یہ مفسر قرآن صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے, جو بہت بڑے عالم تھے. آپ نے باقاعدہ قرآن کی تفسیر لکھی ہے, خزانہ الرفا جسے ہم پڑھتے ہیں. اور ایک ہیں اعلی حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بھی ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. عادت بنا لیں کہ اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کریں, اس چیز کا احساس پیدا کریں کہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں یہ چیزیں اگر شرعاً غلط ہیں تو اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا, اس کو فوراً تبدیل کریں کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ برائی اور وہ خرابی جو جس کو ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے وہ ایسی عادت ہو جائے کہ ہمارے سامنے جب اچھائی آئے تو وہ اچھائی کو بھی ہم اچھا نہ سمجھیں اور اس برائی کو ہی ہم اچھا سمجھنے لگیں.
یعنی ہم جو اپنی عام زندگی اپنی گزار رہے ہیں اس میں جو غلطیاں کر رہے ہیں اس کے معاملے میں,
یعنی آپ دیکھیے کہ اس کتنا اندھا پن ہے
جی,
اور کتنی بڑی جرات ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا. واقعہ ہونے کے بعد اب دمشق کی گلیوں میں جی اور دیگر جگہوں پر سر مبارک کو گھمایا گیا ہے اور شہداء کربلا کے سر مبارک کو گھمایا گیا ہے, وہاں واقعہ ختم ہوا. ایسا نہیں, یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے نا یہ ہماری ایمان پر ہماری مرضی سے ہوا ہے تاکہ یزید کی حکومت کا اور دبدبا ہو. اور پھر یہ با پردہ جو خواتین تھی انہیں باقاعدہ قافلے کی صورت میں گھمایا گیا. اب سوچو تو صحیح یار, یہ کتنا بڑا ایک واقعہ ہے یار, یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, گھمایا گیا. اچھا پھر کیا ہوا, اب لوگوں نے, اب لوگ تو عوام, تو عوام ہوتی ہے نا. آج بھی آپ دیکھ لیں عوام جن چیزوں کی مذمت کرتی ہے تو پھر تھوڑا بہت جو ہے نا وہ آدمی ہلتا ہے. تو اچھا اب جب یہ سب کچھ ہوا, یہ ڈٹائی تھی, تو پبلک نے جو عوام تھی اس نے شور کیا, مذمت کی کہ یہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا. تو اب اس کو جب پتا چلا کہ لوگ میرے مخالف ہو گئے یزید کو,
جی,
تو اب اس نے تھوڑا بہت ٹن لینے کی کوشش کی, گھومنے کی کوشش کی. لیکن اب اس کا گھومنے کا کوئی معنی نہ تھا نا, کیونکہ لوگوں کی مذمت سے اپنے آپ کو بچانے کا اگر اس نے کوئی راستہ اختیار کر بھی لیا تو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی والا جو کام کیا یہ کیا, نمبر ایک. پھر ایسی کیا اس کو مطلب کہ وہ ہوا کہ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچتا ہے تو وہاں جب یزید کی مخالفت شروع ہوئی,
جی,
تو کچھ اور کرنے کے بجائے اس نے حملہ کروا دیا مدینہ منورہ پر, چڑھائی کروا دی مدینہ منورہ پر. تو یہ جو کچھ تھا تو یہ کتنا عرصہ رہا, 3-4-5 سال اس کی حکومت رہی,
بدحواسی گویا کہ چھائی ہوئی تھی. اگر آپ دیکھیں, آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے ایسی علامتیں اور ایسے مظاہر ہوئے کہ جن سے گویا کہ قدرت الہی یہ باور کرا رہی ہے, انہیں ان کے سامنے رکھ رہی ہے کہ تم نے غلط کیا ہے, لیکن انہوں نے رجوع نہیں کیا, ہٹ درمی.
اصل میں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا,
جی,
یہ محض ایک واقعے کی صورت میں محروز میں نہیں کر رہا,
جی,
دیکھنے سننے والے ہم سب کے لیے میں کر رہا ہوں,
جی,
کہ اس سبق حاصل کرنا کہ یار ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں حق نظر نہیں آتا.
ٹھیک
ہے, یہ جو اندھاپن ہے نا, یہ دلوں کا اندھاپن ہو جاتا ہے, یہ دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا اور انسان غلطی پر ہوتے ہوئے بھی خود کو درست سمجھنے لگتا ہے. یہ کیفیتیں انسان پر آ جاتی ہیں. میں اس پر توجہ دلانا چاہ رہا ہوں,
جب بالکل
دیکھنے سننے والے,
بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. اور یہ میرا خیال ہے مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی غور کریں, میں بھی غور کروں تو زندگی میں شاید کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ہو یا ہم نے کم از کم دیکھا ہو. لیکن پرابلم یہ کہ جس وقت یہ کنڈیشن طاری ہوتی ہے, یہ کیفیت ہوتی ہے کہ غلطی کرنے کے باوجود, غلطی کے نتائج اور رزلٹ دیکھنے کے باوجود سامنے والا غلطی ماننے کو تیار نہیں.
اپنی ڈٹائی ہے, جی, اپنی وہ اس میں جہالت بھی ہے, اپنے ساتھ اس طرح کا سوچ رکھنی, یقین مانے یہ دنیا اور آخرت ہلاکت ہے. چاہے ہم گھروں میں بیٹھ کر دیکھ اور سن رہے ہیں یا آپ سوشل میڈیا پر دیکھ اور سن رہے ہیں, آپ اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہن ہیں, دیکھیے حق قبول کریں, سچ قبول کریں, کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ قبول کریں, اور جہاں آپ کی غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو مانیں. مال کی طلب ختم کریں, یعنی مال کی ایک حوث ہوتی ہے, ایک تو ضرورت کے تحت انسان
ضروریات کے تحت
کماتا ہے, کاروبار کرتا ہے, ارننگ کرتا ہے, لیکن ایک ہوتا ہے مال کے پیچھے اندھاپن آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جہاں سے بھی آئے مجھے مال چاہیے. میری بات ہوئی ہے بازوں سے مال کمانے کے تعلق سے, میں کہا یار آپ یہ غلط راستہ اختیار نہ کریں, ہوئی بات. تو ان کے بہت عجیب و غریب جواب ہوتے ہیں, ارے آپ کو نہیں پتا مال. بھائی ہمیں کیوں نہیں پتا یار, کو ہم کیا مطلب جنگل میں رہتے ہیں, کو ہمارے آگے پیچھے کو شیر کتے بلی چوہے رہتے ہیں, انسانوں میں رہتے ہیں, ضرورت کے لیے ہمیں بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, ہمارے مطلب کہ کام کا گھر چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, اور دیگر کپڑے وغیرہ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو پیسوں کی جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرے اور اس مال کے پیچھے ناجائز اور حرام پہ ذرا اختیار کرتا ہے. اسی طرح شہرت جب چاہیے ہوتی ہے نا انسان کو, شہرت اس کے لیے پھر وہ آسرا نہیں کرتا چاہے اس کو کوئی بھی آگ کا دریا پار کرنا پڑ جائے. اسی طرح جب کسی کو عہدہ,
منصب
اقتدار کا ایک جنون ہو جاتا ہے نا, یہ جنون ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے ہزار قسم کی وہ ہیلے بانے رائٹ ہونے کے کرتا ہے, لیکن وہ لیفٹ ہی جا رہا ہوتا ہے اور اس کو غلط ڈائریکشن مل رہی ہوتی ہے. کیونکہ روایتوں میں واضح ہے کہ جسے بغیر چاہے منصب دیا جائے, عہدہ دیا جائے, اس کی مدد کی جاتی ہے, اور جو اس کی چاہت کر کے لیتا ہے یعنی اس کے پیچھے پڑھ کے لیتا ہے اس کو اس کے منصب کے سپرد کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں تین چار چیزیں جو جیسے میں نے آپ کو عرض کی اس پر بالکل غور کریں اور اپنی جہاں غلطیاں ہوں اسے تسلیم کرنے والا حوصلہ اور جذبہ پیدا کریں. ہٹ دھرمی اپنی طبیعت میں نہیں ہونی چاہیے. یزید یہ ہٹ دھرم تھا, یہ ضدی تھا, اس کی ضد نے اور مال اور دولت کی حوث کا مارا ہوا تھا, دنیا کی حوث کا مارا ہوا تھا. ابن زیاد کے ساتھ بھی یہی ہوا, ابن سعد کے ساتھ بھی یہی ہوا اور اس کے علاوہ جتنے اس کے ساتھ آگے پیچھے کے نام تھے ان سب کے ساتھ یہی تھا کہ مال ملے گا, جگہ ملے گی, زمین ملے گی, عہدہ ملے گا, فلاں ملے گا, فلاں ملے گا, کچھ بھی نہیں ہوا, مر کھپ گئے. اور اگر کچھ وقتی طور پر مل بھی جائے میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی تو زندگی ہے کتنے سالوں کی, زندگی ہے کتنے گھنٹوں کی, زندگی ہے کتنے لمحوں کی, کتنے سیکنڈوں کی زندگی ہے, سب ہو رہے نا, رہے تو یہیں جائے گا. اعمال اچھے ہوں گے تو قبر و قیامت میں آسانی ہو جائیں گی, اعمال برے ہوں گے قبر و قیامت میں پھنس جائیں گے. بڑا سمپل سا اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ سبق ہے.
اب یہ جو آپ نے ساری گفتگو کی ہے, انشاءاللہ مدین چلے کے ناظرین کی کالز بھی کچھ دیر میں ہم شامل کرتے ہیں, لیکن یہ جو آپ نے گفتگو لی اور گفتگو شروع کری اور ایک بڑا بنیادی بات آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ شاید یہ ہے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ جب غلطی ہو جائے اور واضح ہو جائے کہ
حق قبول ہوئی ہے
تو حق قبول کر لیں,
حق قبول کریں.
اب یہ چیز سامنے آ گئی. اچھا میں ذرا تھوڑا نیچے اتروں گا, فیملیز میں جاؤں گا, گلی محلوں میں جاؤں, اگر میں مارکیٹس میں جاؤں تو بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر آگے چل کے پرابلم کریٹ ہوتی ہیں. وہ چھوٹی بات جو ہوتی ہے وہ فوری طور پہ ہمارے سامنے آ جاتی کہ یہ میں نے غلط انداز اختیار کیا ہے, میرے الفاظ غلط تھے, میرا ایٹیٹیوڈ غلط تھا, میرا گمان غلط تھا, لیکن میں صاحب منصب ہوں یا میں نے اپنے آپ کو اس طریقے کا ایک ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے کہ میں سامنے والے کو اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ غلطی ہو گئی. دل میں تسلیم کر رہا ہوں کہ غلطی ہوئی ہے, آئندہ احتیاط کروں گا, لیکن اب اگر میں سامنے والے سے سوری کروں گا, ایکسکیوز کروں گا اور جو ہے نا اس طریقے کا رویہ اختیار کروں گا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے میں ڈیمیج ہو جاؤں.
یہ غلط تاثر ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اور شریعت و دین کے جو ہمیں سبق ملا ہوا ہے اس میں یہ بات واضح ہے کہ معافی مانگنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
عاجزی کرنے سے اللہ تعالی بلندی عطا فرماتا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح مال خرچ کرنے سے مال بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا مال جیب سے چلا گیا لیکن اصل میں مال گھٹتا نہیں, اللہ تعالی اس مال میں برکت عطا فرماتا ہے. یہ ایک تاثر جمع ہوا ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, ایک تاثر ہے کہ میں معافی مانگوں گا میری پوزیشن خراب ہو جائے گی. بلکہ اس میں چار اگر کوئی ایسے خوف خدا والے مشیر نہ ہو نا
جی
تو وہ بھی آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ یار اپنے کو معافی نہیں مانگنی چاہیے, معافی مانگیں گے ڈیمیج ہو جائیں گے, معافی مانگیں گے مخالفت بڑھ جائے گی, معافی مانگیں گے یہ ہو جائے گا. مگر اللہ کی مدد پر نظر رکھے,
ٹھیک ہے,
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر نظر رکھے. مہروز بھائی جب بھی آپ سے واقعی اگر غلطی ہوئی ہے نا
جی
آپ بلا جھجک اپنی غلطی کو مان لیں,
چاہے سامنے والا کمزور ہو.
آپ اصل میں غلطی ماننے والا کمزور ہوتا نہیں ہے, وہ کمزور وہ ہے جو غلطی مان کر اس کا اظہار نہیں کر پا رہا. یہ کمزوری نہیں تو کیا ہے, بہت سمپل سی بات ہے نا, آپ کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ آپ کی غلطی ہے مگر آپ اس کے اظہار سے ڈر رہے ہو, یہ ڈر ہی تو آپ کی کمزوری ہے.
تو معافی مانگ لے,
معافی مانگے ڈر کس چیز کا ہے, بندہ معافی مانگے آدمی ایڈمٹ کر لے کہ یہ جو میرے سے ہو گیا یہ میرے سے بھول ہو گئی, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب کوئی بولے کہ جناب آپ سے بھول کیسے ہو گئی, غلطی کیسے ہو گئی, تو انسان و مرکب اور الخطا و نسیان, تو انسان سے تو غلطی بھول ہم جیسے انسانوں سے ہوتی رہتی ہے, اور یہ آپ سے غلطی کیسے ہو گئی, یہ تو وہ دعویٰ کرے جس نے آج تک بچپن سے لگا آج تک کو غلطی نہ کی ہو.
ٹھیک ہے, غلطیاں تو ہوتی رہتی,
غلطیاں کس سے نہیں ہوتی یار,
ٹھیک,
غلطیاں ہوتی ہیں, قصور ہوتے ہیں, اور مطلب کہ وہ بہت ساری سی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو بھائی جس سے آپ کا واسطہ پڑا وہ بھی آپ ہی کی طرح کا انسان ہی ہے, تو یہ ہو جاتی ہے. تو یہ مان لینا چاہیے, ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہیے, بے جا ضد نہیں ہونی چاہیے. شاگرد ہو یا ماتحت ہو یا گھر میں کوئی بچہ ہو, جو بھی ہو, آپ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ اپنی غلطی تسلیم کریں, اللہ کریم آپ کو آپ کی اس عاجزی پر اور معافی مانگنے پر عزت بھی دے گا اور بلندی بھی عطا فرمائے.
ایک انداز ہے یہ اور قرآن کریم سے ثابت ہے, قرآن کریم کا حکم یہی ہے کہ اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. ان دنوں میں جو شامل کیے گئے وہ دن ہیں کہ جن سے کسی بھی طریقے سے اللہ رب العزت کا انعام یا عذاب جو ہے وہ واضح ہوتا ہو, تو اس میں محرم کے عاشورہ کے دن بھی علماء نے شامل فرمائے ہیں. ایک ہماری طبیعت ہوتی ہے کہ جب یہ انوائرمنٹ آتی ہے تو خود بخود ہمارے دل وہاں پہ کھینچے چلے جاتے ہیں, ہمارا دل اور دماغ ان کیفیات سے وہ محسوس بھی کرتا ہے اور فیلنگ کو, یہ ایک خوبصورت فیلنگ کو برقرار بھی رکھنا چاہتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ عاشورہ کا دن ختم ہو, اور صرف عاشورہ کے ساتھ خاص نہیں ہے, عید کے دن ختم ہوئے, رمضان ختم ہوا, 12 ربیع الشریف ختم ہوا, اب جب یہ ختم ہوتے ہیں تو ہمارے جو ایک عمومی انداز ہے وہ یہ ہوتا ہے گویا کہ ہم نے سب لپیٹ کے رکھ دیا ہے. یہ قائم رہے اور فلسفہ حسینی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں نظر آئے, درس کربلا جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں نظر آئے, اس کے لیے ہم کیا کریں؟
سب نفسیاتی طور پر ہم عموماً انوالو ہو جاتے ہیں, ہمارا نفسیاتی انداز ہے کہ یہ جو کچھ ہوا تو بس ایک جذبات پہ نفسیاتی طور پر ہم شامل ہو گئے,
ٹھیک ہے,
اور فوراً اس ماحول سے بہت جلدی ہم باہر نکل آتے ہیں. مدنی قافلوں میں لاکھوں اسلامی بھائیوں نے سفر کیا,
بے شک صحیح.
جب یہ واپس آئیں گے تو واپس آتے ہی دو چیزیں ہوں گی, نہ یہ آپ سے رابطے پہ ہوں گے, نہ ذمہ دار ان سے بیچاروں سے رابطے پہ ہوں گے. تو جب یہ آپس کا رابطہ ہی ختم ہو جائے گا تو پھر وہ آہستہ آہستہ آدمی جہاں ہوتا ہے نا وہاں پر
پہنچ جاتا ہے.
تو اصل یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف جو نفس و شیطان کی جو قوت ہوتی ہے وہ آپ کو پیچھے دھکیل رہی ہوتی ہے, تو اگر آپ اس کو اس کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو تو پیچھے دھکیلتے دھکیلتے دوبارہ وہ آپ کو وہی لا کر کھڑا کر دیتا ہے. دیکھیں ماہ رمضان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے,
جی
ہماری مساجد آباد ہوتی ہیں, قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے, لیکن عید ہوتے ہی آہستہ آہستہ سب آپ کے سامنے یہ جو کچھ ہوا, انسان حج سے آتا ہے,
ٹھیک ہے,
اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, اور لیکن تھوڑے دنوں کے اندر وہ سارے معاملات اس کے
تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں منفی تبدیل ہوتے ہیں.
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے یہ موقع ملتا ہے نا بہروز بھائی,
جی
امیجیٹلی اگر آپ نے اپنی لائن بدل دی نا, جیسے بزنس مین کو موقع ملا فوراً اپنی لائن بدل دی, فوراً اپنا پراپر جگہ انویسٹمنٹ کر دی, تو اس کا نفع نکلا اور وہ لے کر الگ ہو گیا. تو ایسے مواقع پر فوراً اپنی لائن جم کر لینی چاہیے. ہم اسی جیسے مثال تو بھائی ان دنوں میں ماہ رمضان میں ایسے موقع پر جب ہم نیکی کی طرف آتے تو جو صحبت ہے جو ماحول ملا ہوا ہوتا ہے,
جی
جس کی وجہ سے اتنا کچھ آپ اپنے اندر فیل کر رہے ہیں وہ فیل ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ اس ماحول سے باہر آ جاتے ہیں.
ٹھیک
بھائی بارش کے نیچے کھڑے رہیں گے تو گیلا پن محسوس ہوگا نا, دھوپ میں بولو گے بھائی بارش کا مزے لو کہاں سے ملے گا یار.
نہیں تو کوشش تو کرتے ہیں. اب جیسے آپ نے بات اس طرف پھیری ہے کہ رمضان المبارک اور حج اور پھر مدنی قافلوں کی بھی اگر میں بات کروں تو ایک ذہن بنا, جب ہی تو ہم گئے اب واپس آتے ہیں, ذہن بنتا ہے, یہ ذہن بنتا ہے کہ میں تبدیل ہوں اور میں ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوں. لیکن ایک بات آپ نے بھی پچھلے دنوں مدنی مذاکرے کے درمیان کہی تھی کہ انوائرمنٹ جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دے رہی ہوتی,
ہم نہیں جا رہے ہوتے ہیں بھائی. ماحول کے کوئی پاؤں تھوڑی ہے جو چل کر آپ کے ساتھ چلے گا, چلو یار میں اب آپ کے بیڈ روم میں بھی آ جاتا ہوں, میں آپ کے کھانے پر بھی بیٹھ جاتا ہوں.
کیسے لائیں اسے؟
آپ کو ماحول میں آپ کو جانا, اصل میں طبیعتیں جب جیسے تبدیل ہوئی ہے نا آپ کے, تب پہلے آپ کو اس ماحول میں کشش نہیں تھی, جیسے ہی آپ کو اس ماحول میں کشش ملی ہے فوراً اس کو جوائن کر لیں آپ. اصل میں مہروز بھائی ہم خود اپنی طبیعتوں کے مطابق ماحول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ماحول نے مجھے بگاڑا ہے, میں کہتا ہم نے ماحول بنایا ہے.
ٹھیک ہے,
ماحول کیا ہوتا ہے؟ ماحول کسی جسم کا یا کسی شکل صورت کا تو نام نہیں ہے نا. جہاں ہم جہاں نیک لوگ بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ نیک ماحول ہے, جہاں برے لوگ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں برا ماحول ہے. تو انسان کی طبیعتیں ماحول کو بنا رہی ہوتی ہے نا, پھر آپ کی جس کی بھی جو طبیعت ہوگی وہ اس طرح کے دوست ڈھونڈتا ہے.
ٹھیک ہے,
آپ کی طبیعت کے اندر نیک دوست پسند ہیں جو یار بیٹھے ہیں نماز پڑھیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہیں اچھی باتیں کرتے رہیں تو چلو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں مزہ آتا ہے, بعضوں کو ایسوں کے ساتھ بیٹھے ہیں مزہ نہیں آتا. تو یہ تو ہماری طبیعتوں پر منحصر ہے کہ ہماری طبیعت ہے کیا.
کال شامل کر
جی جی
جناب, مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جیسے تو جن ہستیوں کا شجرہ اہل بیت سے ملتا ہے اور جو ہستیاں یہاں موجود ہیں, جیسے کہ میرا نام شہباز علی میرے والد صاحب نے رکھا, تو اس کا کچھ اثر, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اثر میرے اوپر ہے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ اہل بیت سے جن کا شجرہ ملتا ہے یا اور بھی جو بڑے نام ہیں ان کا نام کا اثر ہماری زندگی پر ہوتا ہے یا نہیں؟
دیکھیں نسبتوں کا بھی اثر ہوتا ہے اور ناموں کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اس لیے اچھے نام رکھنے کی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے کہ اچھے ناموں کا کی برکتیں نام والے کو نصیب ہوتی ہیں. اور رہی بات جیسے شجرا تو نسب اور تعلق اور رشتہ یہ ساری چیزیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کا جو سلسلہ ہے یہ اگر نیک لوگوں سے جڑا ہوا ہے تو اس کی برکتیں اور اس کی کیا کہتے ہیں اچھائیاں ہمیں بھی حاصل ہوتی ہیں. جیسے کہ وہ سورہ کہف کے اندر جو ہے کہ اس کا باپ نیک تھا تو وہ سات پشتوں میں جا کر نیک تھا، ساتویں پشت میں جا کر جس کا باپ نیک تھا اس کو سات پشتوں کے بعد اس بچے کو اپنے اس نیک باپ کی برکتیں حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے نصیب ہو رہی ہیں. تو یہ ہوتا ہے.
علماء نے لکھا ہے کہ نیک جو اجداد ہوتے ہیں ان کا صلہ اولاد کو ملتا ہے اور نیک اولاد کا صلہ والدین کو ملتا ہے. اگلی کال دیجیے.
ماشاءاللہ حاجی عمران صاحب بہت اچھی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. اللہ کریم مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. یہ گھر بیٹھے بیٹھے علم دین سیکھنے کا بہترین موقع ہمیں فراہم ہو رہا ہے. اللہ کریم نگران شورا کی عمر دراز فرمائے اور آپ کا سایہ امیر اہل سنت کا سایہ تا دیر ہم پر قائم ہوتا ہے.
آمین آمین. جزاک اللہ خیر. دعاؤں سے نوازنے کا حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ.
اچھا حضور، یہ ابھی ہماری جو پیچھے گفتگو چل رہی تھی اس کے حوالے سے دو سوالات ہیں، ایک ایک کر کے کرتا ہوں. ایک تو ہے کہ آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، ماحول کی طرف ہمیں جانا پڑے گا، ماحول ہماری طرف نہیں آئے گا. لیکن اس میں میں جو سوال عرض کرنا چاہ رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی شاید بہت ساروں کے ذہن میں یہ سوال ہو، وہ یہ ہے کہ جب میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، جب میں نیکی کے رستے پہ آنا چاہتا ہوں، اب میں اپنے ارد گرد والوں کو انوالو نہیں کر پاتا. ایک ارد گرد والے ہیں جن سے میرا تعلق چند گھنٹوں کا ہے، مخصوص کاموں کا ہے، تو وہ اتنا ریلیٹ شاید نہیں کرتے. لیکن ایک میرا فیملی بیک گراؤنڈ، ایک میری فیملی ہے، بالخصوص جس گھر میں میں رہتا ہوں اس میں ممکن ہے والدہ ہوں، والد ہوں، زوجہ ہو، وائف ہو، بچے ہوں. اب اگر میں تبدیل ہوا ہوں نا تو میری فیملی ایک دم سے تبدیل نہیں ہوئی ہے. اب میں کیا ایسا کروں کہ میری فیملی مجھے کم از کم سپورٹ کرے ورنہ نیکیوں میں انوالو ہو جائے.
اس نے اخلاق میں بڑی طاقت ہے مہروز بھائی. آپ کیا تبدیل ہوئے ہیں؟ آپ میں نرمی آئی ہے، آپ میں مسکراہٹ آئی ہے،
نمازی بن گیا ہوں میں.
نمازی بننے سے کوئی گھر والے اعتراض نہیں کریں گے نارملی کہ آپ نمازی بن گئے. اصل میں ہم مطلب کہ جب نیکی کی طرف آتے ہیں نا تو بدقسمتی کے ساتھ ہمارے میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے میں سختی پیدا ہو جاتی ہے. ہم جن چیزوں سے بچ رہے ہیں نا بائی فورس ہم اپنی فیملی کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، یعنی جس سے میں نے توبہ کر لیا ساری کائنات اس سے توبہ.
اب نصیحت نرمی سے ہوگی. آپ بدلے ہیں تو آپ کا بدلنا آپ کی عادتوں کے بدلنے والا نہیں ہے. آپ کے کھانے پر وہی لڑائی جھگڑا شروع ہے، آپ کے معاملات وہی سختی والے ہی ہیں. بلکہ نیکی کی طرف یا نماز کی طرف آنے کے بعد آپ میں سختی بڑھ گئی، آپ اب اپنے سوا ہر ایک کو گناہگار سمجھنے لگ گئے. ایسی صورت حال میں گھر کا ماحول جو بگڑا ہے تو اس کے بگڑنے میں ہمارا اپنا بہت بڑا ایک ہوتا ہے. بگڑنے سے برا دیا تھا کہ جو اشتعال آ گیا گھر والوں میں تو وہ ہماری مطلب کہ بیجا روک ٹوک. اب مثال کے طور پر بعضوں کو نیکی کرنے اور نیکی کروانے کا شوق تو آ جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
نہ اس کو نیکی کرنے آتی ہے نہ نیکی کروانے آتی ہے.
یعنی شوق آ گیا، طریقہ
شوق آ گیا ہے، اس کو نیکی کرنے بھی نہیں آ رہی کہ وہ نیکی کو شریعت کے مطابق کر نہیں رہا ہے اور اگلے کو شریعت کے مطابق نیکی کروا نہیں رہا ہے. یہ دونوں چیزوں میں وہ غلطی کر رہا ہے کیونکہ علم کی کمی ہے. اب گھر کے اندر بھی مطلب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا ماحول ملے گا کہ ایک دوسرے کو سمجھانے کا انداز ہی جاری آنا ہے، ٹوکنا، جھاڑنا، طنز کرنا. ارے روزہ تھا اس کی روزے میں تو نہیں کرو. اب یہ روزے میں تو نہیں کرو کہہ کر کیا ضرورت ہے؟ آپ نے بیکار اس کو بیچارے کو طنز یا تانا کر دیا یا اس بیچارے کو آپ نے ویسے ہی مطلب ستا دیا. تو یہ چیز کرنے کے بجائے آدمی مطلب کہ برداشت کرے، صبر کرے. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں مہروز بھائی، ہمیں سمجھانا نہیں آتا، ہمیں نصیحت کرنے نہیں آتی. ہماری اپنی اختراع ہے، ہمارا اپنا مزاج ہے، ہم اسی سے یہ سارے کام کریں. اب اپنی طبیعت سے تو کھانا نہیں پکتا، طریقہ کار سے کھانا پکتا ہے. آپ بولو بھائی میری مرضی ہے، میں مسالے کی جگہ پر نمک ڈال دوں، نمک کی جگہ پر میں چینی ڈال دوں، تو کون کیسے بنے گا یہ کھانا؟ تو ہر کام کا ایک طریقہ ہے، ہر کام جس کو ریسیپی کہتے ہیں نا,
ٹھیک ہے,
ہر کام کا ایک انداز ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے. تو انشاءاللہ جب اس انداز سے آپ اپنے گھر کے اندر نیکی کی طرف بلائیں گے وہ خود آپ پروف کریں گے کہ میرے اندر نرمی, اخلاق, کردار اور میں گناہوں سے بچ رہا ہوں, یہ ساری چیزیں جب فیل کریں گے لوگ آپ سے محبت کریں گے.
ٹھیک ہے, کاز کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے ایک سوال میرا جو ہے وہ لے لوں میں کہ اسلامی بہنوں کے لیے جب درس کربلا کی بات کرتے ہیں, شہدائے کربلا کی بات کرتے ہیں, واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں, تو ایک ہم ایک مین اسٹریم پہ جو دیکھتے ہیں تو مردوں کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے بڑے مدنی پھول اس بیان ہو رہے ہوتے ہیں, کردار, حسن کردار کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کے لیے بڑا ایک سبق بیان کیا جاتا ہے. تو اسلامی بہنوں کے لیے, خواتین کے لیے بھی واقعہ کربلا میں, شہداء کربلا کی زندگی میں درس
ہے, کیوں نہیں ہے؟ خود جو عادات اور اطوار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر رفقا سے ظاہر ہوئی ان میں ایک بڑی عادتیں وہ ہیں جو مرد اور عورتوں میں سیم ہونی چاہیے, صبر, برداشت,
یہ دونوں تحمل
اور استقامت اور رضا الہی پر راضی ہونا,
ٹھیک,
اور اس طرح کی جو بہت ساری اگر دوسری طرف جاتے ہیں تو جو پردہ نشین خواتین تھیں
جی
انہوں نے کوئی مطلب ایسا انداز اختیار نہیں کیا جس کو شریعت نے منع کیا ہے,
ٹھیک,
نوحہ وغیرہ کی طرف وہ نہیں گئے, انہوں نے صبر کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی تلقین کی, اچھا پردے کا انہوں نے اہتمام کیا بھی اور اہتمام رکھا بھی, اور پردہ ہی انہوں نے اختیار کر کے رکھا, اور یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیار اور محبت اور اتفاق, یعنی ایسے ماحول میں, اور ایسا تو نہیں کہ ایک ہی خاتون تھی اور بھی تھی,
جی جی,
ان سب کا آپس میں اتفاق اور پیار اور محبت سے, یعنی کربلا کے میدان میں
مشکل حالات میں,
مشکل حالات میں جہاں مطلب کہ بچے شہید ہو رہے ہیں, مال بکھرا ہوا ہے, گھر کا سربراہ جو مین سرپرست تھا
جی
وہ شہید ہونے جا رہا ہے, مگر ان خواتین کی آپس میں کوئی نااتفاقی ہوئی ہو یا پورے سفر میں کوئی ایسا واقعہ ہوا, کہیں پڑھا سنا دیکھا جی نہیں ہے, تو آپس میں کس طرح رہنا ہے, ایسی مصیبت اور پریشانی کی حالت میں کس طرح رہنا ہے
جی,
اس قسمہ پرسی کے عالم میں کیسے رہنا ہے, دوسرے کو کیسے صبر کرنی ہے, تلقین کرنی ہے, ان تمام تر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جی,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں, کتنی خوبصورت کمانڈنگ تھی ان کے ہاتھ میں اور کتنی ہمت و جرت کے ساتھ یہ اس قافلے کو لے کر چلتی رہیں
جی
اور حوصلہ بڑھاتی رہیں, ہمت بڑھاتی رہیں, اور بڑا مطلب کہ ان کا رول تھا
جی,
حتیٰ کہ مدینہ منورہ پہنچے واپسی
جی, ایک لیڈنگ رول ادا کیا ہے امام حسین کی شہادت کے بعد,
اور وہ شریعت و پردے کے تقاضے میں رہ کر
جی جی بالکل,
جبکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے
جی. امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے کربلا کا خونین منظر, ابھی امیر اہل سنت نے اس کو نومینیٹ بھی کیا تھا پڑھنے کے لیے, تو یہ مطالعہ کریں انشاءاللہ, اسلامی بہنوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے, اسلامی بھائی پڑھیں گے تو انشاءاللہ انہیں بھی بہت ساری برکت بھی ملیں گی, علم دین بھی ملے گا. کال دیجیے.
نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں پر ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مزار فائز انوار نجف اشرف اس کو کہتے ہم, نجف شریف میں, یہ جیسے کربلا میں امام حسین کا مزار ہے تو حضرت علی کا مزار نجف میں ہے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
کربلا کا واقعہ کے بعد ہے, جس سے 2-10 تاریخ کے بعد یزید اپنے قدرتی موت مرا ہے یا اس کو کسی نے مارا ہے؟
اس کی موت کے کچھ واقعات ملتے ہیں, اور ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ رومی نسل عورت کے ساتھ یہ اس کے ساتھ ناجائز طریقے سے عشق میں مبتلا ہوا اور اسی نے اس کو قتل کر دیا.
حضور یہ ایک کال کی طرف بھی بڑھتا ہوں, ایک بات یہ ہے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں بالخصوص یہ تاریخ عالم اٹھا کے دیکھ لیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک, اور پھر حضرت عیسیٰ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, پھر شہداء کربلا تک, اور پھر آگے بھی دیکھ لیں اگر ہم, تو دو چیزیں دیکھتی ہیں. اہل حق جو ہوتے ہیں انہیں اکثر و بیشتر تنگی کا, امتحان کا, آزمائش کا سامنا ہوتا ہے, ایسا ہوتا رہا ہے, ہوتا آیا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. دوسرا کہ اگر ہم ان کے مخالفین کو دیکھیں تو اس کی بنیاد جیسے آپ نے بھی بیان فرمائی, میں اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی محبت اور خواہش نفسانی کی جو ان کی ایک چاہت ہوتی ہے اس کو کسی طریقے سے میں پورا کر لوں، یہ بڑی بنیادی دو چیزیں ہوتی ہیں. اس سے ہم جو ہے اپنے کردار میں کیا چیز اخذ کرتے ہیں؟
دیکھیے، حق پر رہنے والے کو اگرچہ وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے مگر وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے. مہروس بھائی
اپنے طور پہ مطمئن ہوتا ہے،
مطمئن ہوتا ہے کہ الحمدللہ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے اس کو ایک ایسی نعمت نصیب ہوتی ہے مہروس بھائی، جس نعمت کے لیے انسان اگر اس نعمت کو سمجھ لے نا اپنی دولت خرچ کر دے گا. وہ نعمت ہے سکون.
بالکل ایسے ہی،
سب سے اہم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے سکون.
صحیح،
اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر، حق پر رہنے والوں کے دلوں پر سکینہ نازل فرماتا ہے.
سبحان اللہ، یہی لفظ استعمال ہوا،
ان پر سکون نازل فرماتا ہے. وہ مطلب کہ ان کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں مگر اللہ آزمائش میں ان پر سکون نازل کر دیتا ہے.
سبحان اللہ،
یہ بس یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ کس طرح وہ سکون کی دنیا سے اپنے اندر مطلب وہ فیلنگ لا رہا ہوتا ہے، وہ یقیناً بندہ جانے اسے رب کی رحمت
جس پر ہوتی ہے وہی محسوس کر سکتا ہے.
اور دوسرا جو ہے نا، جو نفسانی طور پر دنیاوی طور پر بظاہر آسائشیں نظر آتی ہیں مگر اس سے ایک چیز چلی گئی ہوتی ہے. دیکھیں، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جس نے ناحق طور پر اپنے آپ کو آسائشوں میں مبتلا کیا ہوا ہے، ناحق طور پر جس نے اپنے آپ کو ناجائز کاموں میں مبتلا کیا ہوا ہے،
اس کے لیے
یہ میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے یہ بظاہر چیزیں نظر آ جاتی ہیں مگر اس کو سکون چلا جاتا ہے. آپ دیکھو کہ وہ پیاس وہ جس کو امام علی مکان میں دعا کی یہ اللہ سے وہ پیاسا مار، وہ فرات کا پانی پی رہا تھا
جی
مگر اس کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی. کیونکہ پیاس پانی ہے نا، پانی محروس پہ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وصف رکھا ہے، تاثیر رکھی ہے، وہ ہے پیاس بجھانے کی تاثیر.
جی بالکل ایسا.
ٹھیک ہے، آپ پانی پیتے ہیں، اس پانی کے اندر اللہ نے پیاس بجھانے کی تاثیر رکھی ہے.
ٹھیک ہے،
یہ تاثیر رب نے رکھی ہے.
جیسے جیسے پیتے جاؤں گا،
اللہ تعالیٰ نے اگر اس پانی سے پیاس بجھانے کی تاثیر لے لی، اب آپ سمندر پی جائیں آپ کی پیاس نہیں بجھے گی کیونکہ اس پہ پیاس بجھانے کی تاثیر ہی نہ رہی.
ٹھیک ہے، اور وہ اللہ نے رکھی تھی،
وہ اللہ نے رکھی تھی. اسی طرح مال و اسباب آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے
جی،
اس سے آپ کو سکون اور راحت ملتی ہے.
ٹھیک ہے،
یہ چیز اللہ نے رکھی.
ٹھیک
ہے، اب مال تو ہے آپ کے پاس مگر اس سے وہ تاثیر چلے گئی.
صحیح،
دوا میں شفا کی تاثیر اللہ نے رکھی.
بالکل،
آپ نے دوا کھائی لیکن شفا کی اگر اسے تاثیر اللہ لے لے تو دوائیں کھاتے رہے، سائڈ افیکٹ ہی کرے گی، آپ کی بیماری دور نہیں ہوگی.
بالکل ایسے ہی.
ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اس کی جو کرم نوازی ہے نا، جو اس کے ان بندوں پر جو حق پر ہوتے ہیں، سچ پر ہوتے ہیں، دیانت پر ہوتے ہیں، ایمانداری پر ہوتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے دین پر ثابت قدم اور استقامت کے ساتھ رہتے ہیں، تو اللہ کریم ان کے لیے اس طرح آسانیاں مہیا کر دیتا. آپ دیکھیں نا، اس غارِ ثور میں
جی،
تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی گھبراہٹ نہیں تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے ساتھ تھے، دشمن پیچھے تھے. انہیں جو گھبراہٹ تھی، تشویش تھی، اپنی نہیں تھی
جی،
آقا کریم تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے ساتھ چلے تھے. مگر انہیں یہ تھا کہ آقا کو کوئی نقصان نہ پہنچے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کتابوں میں لکھا ہے، غم نہ کر کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے ساتھ
ہے. یہ جملہ ادا ہوتے ہی صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر ایک طرح سے سکینہ نازل ہو گیا، سکون نازل ہو گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، ہمیشہ ہر ایک کے لیے. آپ بے سکون ہیں، آپ اپنی بے سکونی کی وجہ ڈھونڈیں، آپ کو کئی جگہوں پر اللہ کی نافرمانی ملے گی.
اللہ،
کئی جگہوں پر آپ کو اللہ کی، ہاں ہم کہتے ہیں کہ نہ جانے ایسا کیا ہو گیا. بھائی، اللہ کی نافرمانی ہے، جہالت ہے، علم کی کمی ہے، پڑھتے تو نماز درست نہیں ہے، قرآن پڑھتے تو تلاوت درست نہیں ہے، روزے رکھتے تو روزے کے احکام درست نہیں ہے، زکات دیتے تو زکات درست نہیں ہے، حج کیا تو حج کا معاملہ درست نہیں ہے. اس کے علاوہ ہزار قسم کی اور برائیاں، گناہ، غیبت، چگلی، تہمت، بدگمانی، وعدہ خلافی، دل آزار، یہ سب ہوتے ہیں، کہتے سکون نہیں ہے، نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا. ارے بھائی، کون سا گناہ نہیں ہوا، ایسا نہیں کرے یار، کون سا گناہ ہو گیا ہے، کتنی بے باکی ہے، کون سا گناہ نہیں ہوا. جی بولے،
یعنی کون سا گناہ نہیں ہوا؟ یوں
ہم تو سراپا گناہگار ہیں. یہ کہنا کہ نہ جانے مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے، گناہگار بولتے ہیں مجھے کون سا گناہ ہو گیا ہے،
بڑی پیاری بات ہے کہ اپنے اپنی ذات کا ایک جو انالائز کر لیں، تجزیہ کر لیں، اپنا گناہوں کا محاسبہ کر لیں کہ جو برائیاں آ رہی ہیں یا جو تنگی آ رہی ہیں وہ کیوں آ رہی ہیں. اگلی ایک کال دیجیے.
یہ سوال ہے میرا کہ میں ماحول میں تو ہوں لیکن یہ حضرت کہ میں اجتماع میں جاتا ہوں وہاں سے آنے کے بعد یعنی کہ میری بیٹری فل ہو جاتی ہے اور میں تو بہت سوچتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو مطلب یعنی کہ ترکیب کے ساتھ لے کے چلوں. ٹھیک ہے میں مسجد مذاکر میں بھی میرے کو میرے نظام کا بہت بہت سمجھنا بس جاتے جاتے پوچھتا ہوں لیکن میں کر کی بات تھا یہی میرے لیے کچھ حق کروا دیجیے کہ میرے کو کچھ ریٹ نہیں ہے کچھ پوچھا
ہوں. ماشاء اللہ دیکھیں آپ اجتماع میں تو آ رہے ہیں نا، انڈر اسٹیمیٹ نہ ہو، ایسا سے کم طریقہ شکار نہ ہو. اب اجتماع میں آ رہے آپ، چلو اللہ کرے کہ آپ رکیں پوری رات رک جائیں اور وہیں سو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعتوں میں اور بہتری آ جائے. اب گھر جاتے ہیں تو گھر والوں کو بھی نرمی پیار اور محبت کے ساتھ اب اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کریں. بہت زیادہ جذباتی نہ دیکھیں، جذبہ ہو جذباتی نہ ہو. اب جذبے سے کام کریں گے تو منزل مل جائے گی، جذباتیوں کا کام کریں گے تو منزل آتی ہوئی بھی دور چلی جائے گی. اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کر لیں، اسی طرح اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ ملنا جلنا رکھیں تو انشاءاللہ ماحول میں آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. آپ کی آپ کا یہ درد ہے نا جس وقت آپ کی کال کے اندر جو آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کا درد ہی انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح وابستہ مزید کر دے گا انشاءاللہ.
حضور یہ اب آخری پیغام، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچ رہے ہیں، آخری پیغام آخری بات کی.
آخری پیغام آخری بات
اس سلسلے کے حوالے سے ویسے تو
کرتے رہیں گے نا، آخریوں آخری انشاءاللہ. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. بس جب تک آخری سانس ہونا اس وقت تک نیکی کی دعوت ہو، میں نیکیاں کرتا رہوں، نیکی کی دعوت دیتا رہوں، برائی سے بچتا رہوں، برائی سے بچاتا رہوں، یہ میں اپنے لیے بھی پسند کرتا ہوں. آپ کو بھی میں یہی عرض کرتا ہوں کہ نیکی کرتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں، برائی سے بچتے رہیں، برائیوں سے بچاتے رہیں. اللہ نے چاہا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے، آقا کے جلوے ہوں گے، جنت کا باغ بنے گی قبر، قیامت کے دن اٹھیں گے، اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے، محبوب کے علاوہ ہم تیرے جگہ مل جائے. اللہ ہم سے حساب کتاب لے نہیں، ہمیں بلا حساب بخشش کا پروانہ مل جائے، آقا کی شفاعت مل جائے، آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائے، آقا کا پڑوس مل جائے، بس ختم. اور کیا چاہیے یار، یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے. دنیا بھی اللہ اچھی رکھیے، اللہ آخرت بھی اچھی کرے.
آخری بات تو آپ نے کی نہیں ہے، منع فرما دیا کہ آخری بات تو نہیں کرتے رہیں گے. لیکن ایک سوال پھر میں کر لیتا ہوں کہ آپ نے ان کو بھی کہا جو ہمارے آخری کالر تھے، اور بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سیکھیں، جیسے ابھی پیچھے بھی آپ نے فرمایا کہ نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، نیکی کروانی نہیں آتی، نیکی کرنی بھی نہیں آتی، نیکی کروانی بھی نہیں آتی. ان کو بھی آپ نے کہا کہ سیکھیں اور یہ وہ. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ سیکھ تو رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی سرٹیفکیٹ تو کہیں سے نہیں ملتا نا کہ مجھے اخلاقیات کا سرٹیفکیٹ مل جائے یا مجھے سمجھانے کا سرٹیفکیٹ مل جائے. یہ زندگی ہے بندہ
آہستہ آہستہ دیکھیں، ہم لوگوں کو ڈی مورلائز نہ کریں، ڈی موٹیویٹ نہ کریں. ہزاروں لوگ ہیں جو نہیں آتا تھا مہروز بھائی
جی،
ان کو آ گیا ہے. کئی لوگ ہیں جو اب میں جانتا ہوں کہ ان کی سختیوں کی شکایتیں تھیں، میں مجھے پتا ہے کہ ان کی سختیوں کی شکایتیں کم ہو گئی ہیں. تو یہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کوشش کرنے سے طبیعتوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. کوئی چیخنے چلانے کی عادت ہو تو بندہ البتہ یہ کیا محاسبہ کرتے رہیں، غور کرتے رہیں اپنی عادتوں پر، تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ نے چاہ تو امام حسین کے صدقے میں کرم ہو جائے گا.
لیکن دیکھیں بحیثیت انسان میں بات کروں، اور کبھی
کبھی بحیثیت انسان ہی بات کر سکتا سر
جی، اور کسی حیثیت سے بات نہیں کر سکتا. آپ کی بات درست ہے. باہر اگر میں اپنی بھی بات کروں یا مدنی چینل کے ناظرین کی بھی بات کروں، ساری باتیں درست معلوم ہو رہی ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا کوششیں بھی ہوتی ہیں، ڈی موٹیویٹ بھی نہیں کرنا، لیکن زندگی کی جو یہ سیڑھیاں نا چڑھتے چڑھتے بندہ تھکنے لگتا ہے. کبھی کبھی اسے ایسا لگتا ہے کہ اب نہیں ہو پائے گا، بس انف، جتنی کوشش کر سکتا تھا کر لی، جتنی طاقت لگا سکتا تھا لگا لی، اب وہ کیا کرے، اب اس کا آسرا کیا ہے، اس کا سہارا کیا ہے؟
کچھ نہیں، آسرا ہی سہارا، اللہ ہی آسرا ہے، اللہ ہی سہارا ہے، اللہ ہی ہمت دینے والا ہے، اللہ ہی طاقت دینے والا ہے. بندہ تھک بھی جاتا ہے تو اپنے رب سے ہی دعا کرتا ہے. جب ڈوب رہا ہوتا ہے، نہ تختہ نہ تنکا نہ کوئی شمشیر، کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی اپنے رب ہی کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سمندر ہی سے اس کو جو وہی پانی میں ڈوب رہا تھا وہی پانی اس کو کنارے پر پہنچا دیتا ہے، وہی موجے جو موجے اس کو ڈوبا رہی ہوتی ہے وہی موجے اس کو سمندر کے کنارے پر بھی ڈال دیتی ہیں، سب اللہ ہی کی حکم پر چلتا ہے۔ بندہ مایوس نہ ہو، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اپنی ہمتوں کو نہ چھوڑے۔ میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ ہار نہ اپنی ڈکشنری سے نکال دو، بندہ ہارے نہیں، ہمت میں رہے۔ امام میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری دم تک ہارے نہیں۔ ہارنا تو انہوں نے، ان کے خاندان میں ہار کا کام ہی کیا ہے
جی،
یہ تو جیت والا خاندان تھا، اس خاندان سے جو جڑ گئے وہ بھی جیت گیا
جی۔
آپ تو اس وقت کے جب سب شہید ہو گئے، آخر میں آپ شہید ہونے کے لیے جا گئے ہیں، اس وقت بھی آپ انہیں روک رہے کہ مجھے کہیں اور چلے جانے دو، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو۔ تو آپ تو آخری دم تک، پھر جب وہ تلوار لے کر آئے تو آپ بھی لڑتے رہے اور آخری دم تک لڑتے رہے۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔
وہ آخری جی
سر، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، امام حسن کا ذکر کیوں نہیں ہوتا ہے زیادہ؟ ان کا کیا کردار تھا کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے؟
اصل میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ واقعہ کربلا سے پہلے ان کو زہر دے دیا گیا تھا،
انتقال ہو
گیا اور یہ انتقال فرما چکے تھے، تو وہ کربلا میں تھے ہی نہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے ہی پردہ فرما گئے تھے، اس لیے ان کا ذکر یہاں ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں تھے نہیں۔
ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتیں سننے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔